الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا حجاج قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدا بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. یہ باب قائم کیا ہے باب و نفقت الرجل علی اہلی, آدمی کا اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا. یہاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دینار جس کو کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر ہو, اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو اپنی سواری کے جانور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیال سے شروعات فرمائی, اور جو آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے اس سے زیادہ اجر والا اور کون ہو سکتا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمیت عبد اللہ بن یزید یحدث عن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من انفق نفقۃ علی اہلہ وهو یحتسبها کانت له صدقۃ. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ یحتسبها, اور اس خرچ کرنے میں وہ اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہے, یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے, تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں ثواب صدقے کا ثواب رکھتا ہے. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو رافع اسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے میں کہاں خرچ کروں؟ قال انفق ولا نفسی، اپنی ذات پر خرچ کرو. قال اندی آخر، کا دوسرا ہے. قال انفق ولا خادم کا، او قال علا ولدی، کا اپنے اولاد یا خادم پر خرچ کرو. قال اندی آخر، کا ایک اور بھی ہے. قال ذاہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہ ہوا خص، ہوا یہ سب سے گھٹیا ہے ثواب کے اعتبار سے. صلی اللہ علیہ وسلم فرما. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن مزاحم بن زفر عن مجاہد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربعۃ دنانیر دینارا آتیتہ مسکینا و دینارا آتیتہ فی رقبت و دینارا انفقتہ فی سبیل اللہ و دینارا انفقتہ علی اہلی افضلہا الذی انفقتہ علی اہلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار دینار ہیں. آگے یہ مبتدا ہے، شروع آخر میں افضلہا، ان چار میں سب سے افضل کون سا وہ آگے بتلائیں گے. چار دینار جن میں سے ایک کو تم کسی مسکین کے اوپر خرچ کرو، ایک کو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ایک کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. ان چار دیناروں میں افضلہا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے افضل اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر اور گھر والوں پر خرچ کیا. یہ ساری روایتیں جو ہیں، یہ دراصل یہاں جو چیز مؤثر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دے رکھا ہے، اس کا جسم ہے اور جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی، اس کے گھر والے ہیں، بال بچے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے آدمی کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، جن حقوق کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، تو یہ آنکھیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں ان آنکھوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جہاں استعمال کرنا چاہیے اور جہاں استعمال کرنے سے منع فرمایا وہاں استعمال کرنے سے اس کو بچانا ہے. پھر ان آنکھوں کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی ایک مشین ہے، سرکاری مشین ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا یہ جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ پورا جسم باڈی، اس میں مختلف چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہمیں اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کو اسی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے کسی دوسرے کی چیز کو ہم استعمال کرنے کے لیے لیں، تو ہمارے لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک امانت ہے. اسی لیے آدمی کے پاس اگر کھانا موجود ہے اور وہ نہیں کھا رہا، یہاں تک کہ بھوکے مر جائے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حرام موت ہے. جیسے ایک آدمی خودکشی کر کے اپنے آپ کو، اپنی جان کو ختم کرتا ہے، وہ ایک گنہگار ہے اور حرام موت مرا ہوا سمجھا جائے گا، ایسے یہ بھی چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس جسم کی حفاظت جو اپنے پاس مال ہے اس کے ذریعے سے کر سکتا تھا، کی نہیں ہے، تو اب یہ گنہگار ہوا. گویا ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، پابند کیا گیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے. بال بچے ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، اپنے خادم ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں اور وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، ان کی حقوق کی ادائیگی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حقوق کو متعین کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے ان امور کو، ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی آدمی کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے قرب کا اور رفع درجات کا ذریعہ ہے. ایک چیز یاد رہے، ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں ان انجام دیے جانے والے کاموں میں بعض کام تو وہ ہیں جو ہم اللہ ہی کی عبادت اور گویا اس کی اطاعت کی غرض سے انجام دیتے. نماز کا ادا کرنا، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر اس عمل میں ہماری اپنی کسی ضرورت یا حاجت کو دخل نہیں ہے، یہ ایک خالص عبادت ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے. تو یہ جو عبادات کے قبیل سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو ان اعمال کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جب ان عمل کو، اس عمل کو انجام دے گا، کرے گا، تو اس عمل کو کرتے وقت اس کے دل میں خود ہی یہ ارادہ اور یہ نیت موجود ہے کہ میں یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. الا یہ کہ اس میں اگر اس کی نیت خراب ہو، جو ہے شہرت کے لیے دکھلاوے کے واسطے کرتا ہے تو وہ بات دوسری ہے، پھر وہ جو ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا. ورنہ عام طور پر تو ان اعمال کو گویا ایک عبادت کے طور پر ہی انجام دیا جاتا ہے. لیکن دوسرے کچھ اعمال وہ ہیں جن میں دوسری حیثیتیں بھی لگی ہوئی ہیں. مثلا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم عطا فرمایا اور اس کی وجہ سے ہمارے مزاج اور طبیعت میں ایک مقررہ وقت پر بھوک کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کھانا ہم کھاتے ہیں، پیاس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی پیتے ہیں، کچھ مدت تک کام کرنے، چلنے پھرنے، اعمال کرنے کے نتیجے میں جسم ایک تاب اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم جو ہے سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوتا ہے. اب یہ سارے کام وہ ہیں جن میں آدمی کی طبیعت کے تقاضے کو دخل ہے، گویا اس کی طبیعت اس کا تقاضا کرتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو انجام دینے کے نتیجے میں یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، پانی نہیں پئیں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، آرام نہیں کریں گے تو طبیعت پر اس کا اثر پڑے گا. یہ ساری چیزیں تو جہاں یہ اعمال، یہ افعال جو ہیں، یہ کام، ان کاموں میں جہاں طبیعت کا تقاضا ہے، طبیعت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بطور امانت کے ہمیں دی گئی اس کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو جب ان اعمال کو، ان افعال کو انجام دیتی ہے تو ان افعال اور اعمال کو انجام دیتے وقت ان کے دل و دماغ میں جو ارادہ کام کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے فقط، کون سا؟ طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے والا. ہم اور آپ جب بھوک لگے گی ہمارے سامنے کھانا آئے گا، کھانا کھائیں گے تو اس وقت ہمارے دل و دماغ میں یہی تصور ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. پانی پئیں گے تو طبیعت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، سوئیں گے تو طبیعت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح بیوی بچوں کا حال، آدمی نکاح کرتا ہے, نکاح کے نتیجے میں جب عورت اس کے نکاح میں آئی تو اس عورت کے حقوق اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں, انہی حقوق کے ضمن میں اس کو کھانا کھلانا, اس کے کپڑے کا انتظام کرنا, اس کی رہائش کا انتظام کرنا, اس کی خواہش کو پورا کرنا, یہ بھی اس کا وہ ایک حق ہے, بے مبی شباشی اس کے ساتھ یہ سارے کام. لیکن اب جب نکاح کے نتیجے میں ایک تعلق پیدا ہوتا ہے, اس تعلق کی وجہ سے آدمی کو اس کی ذات کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے, اور اس محبت کے رشتے کی وجہ سے جب یہ کام کرے گا وہ, یعنی اس کو کھانا کھلائے گا, کپڑا پہنائے گا, تو انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ اس ان کاموں کو کرتے وقت یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ جو حق ہے میں ادا کر رہا ہوں, بلکہ وہ ایک اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی وجہ سے طبیعت کا خود یہ تقاضا تھا کہ اس کو ہم کھانا کھلاویں, کپڑا پہناویں, اس کے لیے رہائش کا انتظام کریں, یا پھر وہ جو خواہش پوری کرنے والی جہاں اس کی خواہش ہے اپنی بھی خواہش ہے, تو وہ گویا یہ طبیعت کے تقاضے پیش نظر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر لازم کیا ہے, یہ چیز جو ہے آدمی کے دل و دماغ میں مستحضر نہیں ہوتی. اولاد ہے, اولاد کے بھی حقوق متعین کیے ہیں, کھانا پینا, رہائش, کپڑے وغیرہ, اور ان کی ضرورتوں ان پر خرچ کرنا. لیکن اولاد اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے باپ کے دل میں اس کے لیے قدرتی طور پر ایک محبت پیدا کر دی, ایک تعلق باپ والا اولاد کے ساتھ ایسا قائم ہے کہ وہ اس کی محبت اس کے اوپر غالب ہے. اب جب اس کو کھلائے گا, اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرے گا, رہائش کا انتظام کرے گا, تو اس وقت یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے, یہ مستحضر نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے وہ جو باپ والی محبت ہوتی ہے, وہ باپ. اسی لیے جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, بلکہ جو انسان نہیں ہے, جانور, جانور بھی تو اپنے اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا, وہ کائے کون سے جذبے سے, وہ کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں, وہ ایک جو تعلق ہے ماں باپ کا, اور اب اس تعلق کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے جو محبت ڈالی ہے, اس محبت کے تقاضے سے مجبور ہو کر کے کرتے ہیں. تو اسی طرح انسان بھی اپنی اولاد کے اوپر یہ خرچ کرے گا, ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا, تو اس وقت عام طور پر اکثریت وہ ہے جن کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے, کیا وہ تعلق اور محبت جس سے مجبور ہو کر یہ کام ہے. کہیں اس کو کھلاتے وقت یہ خیال بھولے سے بھی دل میں نہیں آتا کہ میں اللہ کا حکم پورا کروا ہوں, سمجھا ہے کہ نہیں. اب یہاں دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا حق رکھا جو ہم نے پورا کیا, کھا کر پی کر آرام کر کے, بیوی کا حق رکھا جو ہم نے پورا کیا, کھلا کر, کپڑے پہنا کر, رہائش کا انتظام کر کے, اس کی ضرورتیں کر کے, اولاد کا حق ادا کیا. یہ سارے حقوق اللہ نے بھی متعین کیے, لیکن کیا جس وقت آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے؟ نہیں, ویسا جیسا کہ میں نے کہا وہی جذبہ کار فرما. تو اب کیا ہوگا جب اللہ کا حکم پورا کرنے والا جذبہ نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کا بدلہ کیا مانا رکھتا ہے؟ بھئی آپ کسی سے کوئی کام, کسی کا کوئی کام کریں تو اس کا کام کریں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ مزدوری دے گا, معاوضہ دے گا. لیکن آپ نے جو کام کیا اس کے لیے کیا ہی نہیں, دوسری حیثیت سے کیا تھا, تو اس سے مزدوری کا مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اب اس پر ثواب کا مطالبہ کرنا کہ میں نے بیوی کی, ہاں حق ادا ہو گیا, حق تو نیت نہیں ہے تو بھی ادا. کل کو قیامت کے روز اس سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا, اس کی اس بات پر گرفت نہیں ہوگی کہ اس نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا, بیوی کا حق ادا نہیں کیا, اولاد کا, اس پر اس کو سزا نہیں ہوگی, حق ادا ہو گیا. لیکن یہ حق کس لیے ادا کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لازم کیا اس لیے ادا کیا تھا؟ یعنی جس وقت یہ کھلا رہا تھا یہ جذبہ کار فرما تھا نہیں تھا, تو پھر ثواب اس پر, ثواب لینے کے لیے جس وقت یہ عمل کر رہے ہیں یہ جذبہ بھی کار فرما ہونا چاہیے, تب ثواب بھی ملے گا. اس صورت میں یہ سارے کام جو طبعی تقاضے ہیں طبعی تقاضے نہیں رہیں گے, بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا اور اس پر کیا ہوگا, ثواب بھی ملے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسی کو یہ حق چنانچہ دیکھیے یہ سارے تقاضے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرایا تھا, اور اس بھائی چارگی کے رشتے کی وجہ سے, تعلق کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردا کے گھر تشریف لے گئے, اسی رشتہ اخوت کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اس وقت حضرت ابو دردا گھر پر موجود نہیں تھے, ان کے گھر والے تھے. دیکھا تو بالکل میلے کچیلے لباس میں. عام طور پر یہ ہے کہ جب شوہر گھر پر ہو تو عورت شوہر کی خاطر زیب و زینت کا لباس اختیار کرتی ہے, تو انہوں نے اس میلے کچیلے لباس میں دیکھ کر کے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا آپ کے بھائی ابو دردا کو تو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں, گویا میری طرف ان کا دھیان نہیں ہے. اور اتنی دیر میں حضرت ابو دردا آئے, ان کا استقبال کیا, ان کے لیے کھانا وغیرہ پکایا اور کھانا پکوا کر کے ان کے سامنے رکھ کر کے کہا تم کھاؤ میرا تو روزہ ہے. انہوں نے کہا نہیں تم بھی ساتھ بیٹھو. انہوں نے زبردستی ان کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا, روزہ ان کا توڑوا دیا. ویسے مہمان کے لیے اگر مہمان راضی نہ ہو میزبان کے ساتھ, مہمان یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو گے تبھی میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا, تو اس میزبانی کی وجہ سے اگر میزبان اپنا روزہ نفل توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے. اسی طرح مہمان کا بھی, مہمان روزے سے ہے, میزبان نے کھانا تیار کر کے رکھا, مہمان نے کہا میرا تو روزہ ہے, تب میزبان کہا نہیں میں نے تو آپ کے لیے پکایا ہے, کھانا پڑے گا تو توڑنا پڑے, نفل ہو تو. ہاں دوسرا کوئی اگر واجب ہے قضا وضا ہے تو نہیں, نفل روزہ توڑا جائے گا, بعد میں قضا کر لو, شریعت اجازت دیتی ہے کہ الضیافت عذر للضیف والمضیف, کہ مہمانی عذر ہے میزبان کے لیے بھی اور مہمان کے لیے بھی. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھاؤ, بٹھا دیا, کھلایا, اپنے ساتھ کھلایا. رات جب ہوئی ان کا بستر وغیرہ تیار کر کے ان کو کہا آرام کرو, بھئی تمہیں نماز کا نہیں, تم بھی سو جاؤ, ان کو بھی سلا دیا. تھوڑی دیر کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اٹھنا چاہا, حضرت ابو دردا نے کہا ابھی بھی سو, پھر سو. رات کا جب آخری تہائی باقی رہ گیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, ان کو بھی کہا تم اٹھو اور جو ہے تہجد میں عبادت میں مشغول ہوئے. یہ عملی طور پر ان سے یہ کروایا, اور پھر صبح کو واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے کہا ان لربک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا, کہ بھائی تمہارے رب کا تم پر حق ہے, تمہاری تمہارے ذات کا جسم کا تم پر حق ہے, اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. فاتق الذی حقین حق کہو, ہر حق والے کا حق ادا کرو. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا تھا, بخاری شریف میں ہے کہ پھر وہاں سے آ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا کیسا ہوا, تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا. یہ دیکھو یہ حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی. اور روایت ہے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, بہت ساری حدیث کی روایتیں ان سے منقول ہیں, ان کے والد جو حضرت عمر ابن عاص ہیں وہ بھی صحابی ہیں, تو انہی سے منقول ہے کہ ان کے والد نے شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا. نکاح کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت عمر بن عاص نے اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے پوچھا بیٹے کے متعلق, تو کہا انہوں نے کہا کہ بھائی ان پر تو عبادت کا غلبہ ہے, کبھی ہمارے یہاں تشریف لاتے نہیں, ہو تو نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص یہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا, پھر بھی یہی جواب ملا. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا حال بیان کیا کہ میں نے تو ان کا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت سے کر دیا اور ان کے اوپر ان کا تو یہ حال ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ براہ راست بیٹے سے اس سلسلے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو بڑوں کے حوالے کرتا ہے. یہاں بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا. حضرت عمر بن عاص ان کو کہا کہنا مجھ سے ملے. گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل, کیا مجھے اطلاع نہیں دی گئی کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے قل تو بلا یا رسول اللہ, کہ ہاں کہ اللہ کے رسول آپ کو جو اطلاع دی گئی ہے وہ درست ہے. قال فلا تفعل ثم افطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا ولعينيك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. کہنا ایسا مت کرنا, روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. اور پھر فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہاری ملاقات کے لیے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا, گویا یہ حقوق ہیں. لیکن یہاں پر بھی جیسا اصل عبادت جو ہے یعنی وہ اعمال جو خود اپنی اصل وضع کے اعتبار سے کیا ہیں عبادت, جیسے نماز وغیرہ, ان میں بھی ثواب کم ملتا ہے. جبکہ آدمی ان اعمال کو کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. تو یہ کام جو ہیں وہ تو ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں جن کو ہم انجام, ان میں بھی ثواب اگر چاہیے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی دل میں یہ استحضار کرے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے واسطے, اس کا حکم پورا. یہ جو آیا کہ من انفق نفقۃ علی اہلہ وہو یحتسبہا, جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور جس وقت خرچ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں یہ خرچ کر کے اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں اور جو ہے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور اس پر مجھے کیا ملے گا؟ ثواب. تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. سمجھایا کہ نہیں؟ یہ جو بات آئی کہ بھئی یہ گھر والوں پر خرچ کرنے والے روپیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ثواب کا ذریعہ بنا. یہ تو گویا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ طبعی تقاضے ہیں, لیکن ہیں وہی جو ہمیں پابند کیا. اسی لیے سونا بھی حدیث میں آتا ہے, حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو الگ الگ علاقوں کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان کو تاکید کی کہ ایک دوسرے کا سے ملتے جلتے رہی ہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئی ہو. ان میں سے ہر ایک کا معمول یہ تھا کہ جب وہ اپنے علاقے کے دورے پر نکلتا تھا, یعنی گویا سرکاری طور پر حاکم کبھی کبھی اپنے علاقے کی خبر گیری کے لیے سفر کرتا ہے, تو یہ بھی ہر ایک جب اپنے علاقے کے دورے پر نکلتا تھا تو دوسرے کا علاقہ جب قریب آتا تھا تو ان کی ملاقات بھی کر لے, بھائی دوستی کا جو تعلق ہے وہ تازہ ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے دورے پر نکلے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامگاہ قریب آئی تو ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اب وہاں باتیں ہو رہی ہے دوران گفتگو, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, دونوں قاری تھے حافظ تھے قرآن کے, حضرات صحابہ میں جن حضرات صحابہ کو جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں خصوصی مقام حاصل ہے دونوں ان میں سے تھے، قرائے قرآن میں سے. تو حضرت معاذ نے پوچھا کہ بھئی تم اپنا قرآن کا روزانہ کا جو ورد ہے، وہ عام طور پر جو حضرات صحابہ قرآن کے قاری اور حافظ تھے وہ روزانہ کم سے کم ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے، ان کا معمول یہ ہوتا تھا. پوچھا کہ اپنا یہ قرآن کے ورد کو کس طرح پورا کرتے ہو؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 24 گھنٹے میں اس کو پورا کر لیتا. پھر انہوں نے پوچھا آپ کس طرح پورا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں، اور اپنے سونے کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے کہ اتنی رات سوؤں گا، وہ جب پورا کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر اٹھ کر کے میں رات کی نماز ادا کرتا ہوں، اور اسی میں اپنے قرآن کا یہ جو روزانہ مقررہ مقدار ہے، معمول ہے، اس کو پورا کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا واہ تصب و نومتی کما تصب و قومتی، کہ میں اپنی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جس طرح کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت مجھے ثواب کا خیال اور امید رہتا. مطلب ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہو، ہم اور آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے، لیکن جب ہم اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی خیال آتا ہے کہ اس سونے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ تو وہاں یہ کہتے ہیں مجھے سونے میں بھی اللہ سے ثواب کی حصہ. کیوں؟ لیکن بھائی یہ سونا جو ہے وہ بھی آدمی اپنے جسم کو راحت پہنچانے اور اس کی قوت کو باقی رکھنے کے لیے کرتا، گویا یہ سونا بھی یہ سرکاری مشین کی حفاظت کے لیے ہے. اگر اس نیت سے سوئیں گے تو اس پر بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو یہاں جو نبی، اسی لیے حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو نے لکھا ہے واقعہ، اب فضائل صدقات میں اپنے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پانی پت کا رہنے والا ایک آدمی تھا، اور اس کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا. کہا اس زمانے میں پانی پت کی جو یہ تھی تحصیل کرنال تھی، اور وہاں کیس چلتے تھے، تو دیہات کے لوگوں کو کیس جب چلتا ہے تو شہر میں آنا پڑتا ہے. تو کہا کہ اس کو جب تاریخ پڑتی تھی تو کرنال جانا پڑتا تھا، اور پانی پت اور کرنال کے درمیان میں دریائے جمنا ندی بہتی تھی. کہا دریائے جمنا کا حال یہ کہ گرمی کے زمانے میں تو پانی اس میں بہت کم، بڑا حصہ خشک رہتا تھا، تھوڑے حصے میں پانی ہوتا تھا، وہاں کشتیاں ہوتی تھی، پیسہ دو پیسہ دے کر جو ہے آنا دو آنا دے کر کے آدمی سامنے پار چلا جاتا تھا. لیکن بارش کے زمانے میں جب یہ دریا طغیانی کے اوپر ہو تو کشتیاں وغیرہ چل سکتی نہیں تھی. ایک مرتبہ اس کی تاریخ پڑی، جب وہ آیا دریا کے کنارے پر تو دیکھا دریا طغیانی پر ہے. اب سب کشتی والوں کے پاس جا کر کے گڑگڑاتا ہے، بھائی مجھے لے جاؤ، تم جتنے پیسے چاہو گے میں دوں گا اجرت کے طور پر. انہوں نے کہا بھائی تیرے لیے ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی دریا طغیانی پر ہے، کشتی جائے گی الٹ ڈوب جائے گی. بہت گڑ گیا ہے لیکن کسی نے سنا نہیں. اس نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تو آج میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، ڈگری ہو جائے گی. کہا بھائی تیرے لیے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے. اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک آدمی نے اس کو یوں کہا کہ بھائی دیکھ میں تجھے ایک تدبیر بتلاتا ہوں، میرا نام مت لینا. ایسے لوگ عام طور پر ایسی شرط لگا سکتے. تو میرا نام مت لینا. چنانچہ کہا دیکھو یہ دریائی کے کنارے پر ذرا دور ایک جھونپڑا ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان سے جا کر کے غور اڑ جاؤ، وہ بہت تمہیں بگانے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی بھی طرح ہٹیو مت. چنانچہ وہ وہاں گیا، دیکھا ایک بزرگ ہے، ان کی گھر والی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. اب اس نے جا کر کے کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں، میں کوئی خدا ہوں کہ نہیں، حضرت کچھ تو ہونا ہی چاہیے. بہت ڈانٹا ڈپٹا، مطلب اس نے کل سمجھا کر ہی بھیجا تھا، مارے تو بھی ہٹیو مت. بہرحال ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، تو پھر جو ہے انہوں نے مجبور ہو کر کے کہا دیکھ دریا سے جا کر کہنا مجھے ایسے آدمی نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی، مجھے راستہ دے دے. چنانچہ وہ تو گیا اور راستہ مل بھی گیا، اس کا کام بھی ہو گیا. لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈیڑھ قسم ہوتی ہیں, وہ بیچارے حقوق کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں اور یہ ان کے سر چڑھ جاتی ہیں. جیسا ایک روایت میں ہے نا, یغلبن الکرام و یغلبهن اللئام, کہ عورتوں کا حال یہ ہے کہ یہ شریفوں پر غالب آ جاتی ہیں. آج کل تو ویسے سبھی شریف ہیں, کمینے ان پر غالب آتے ہیں. تو بہرحال وہ تو گیا, ادھر ان کی بیوی نے شور مچانا شروع کیا, تو نے یہ کیا کہہ دیا اس کو کہ جس نے کبھی کھانا نہیں کیا اور کھایا اور اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی, بغیر کھائے ہوئے تو ہاتھی کی طرح یہ پھول رہا ہے, وہ تو جانے تیرا خدا جانے. لیکن یہ لوگوں سے کہے گا کہ ان بزرگوں نے خود ہی کہا کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی تو یہ سب یہ جو اتنی ستے کی دھاڑ ہے میں کہاں سے لائی, وہ سب بدنام کرے گا. اب وہ بزرگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی بندی یہ میرے بچے ہیں, میں نے کب کہا کہ میری اولاد نے, کہنا تو نے تو مجھے رسوا کر دیا. بہت شور مچایا, چپ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. آخر مجبور ہو کر انہوں نے کہا بھائی دیکھ, میں نے بچپن میں ایک واعظ سنا تھا کسی بڑے عالم سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نفس کے لیے نہیں ہوتا. تیرے ساتھ نکاح کے بعد میں نے تجھ سے صحبتیں کی, تجھے خوب معلوم ہے, لیکن جب بھی میں نے صحبت کی اس نیت سے کی تھی کہ میں تیرا حق جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لازم کیا ہے وہ میں ادا کر رہا, یہ میرے نفس کے لیے نہیں ہوا. یہ اور کھانا بھی کھایا وہ اسی نیت سے کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کا جو حق رکھا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے. تو یہاں پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار دیناروں کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ثواب والا وہ ہے, حقیقت ایک تو ویسے بھی ان کا نفقہ واجب ہے, اور ویسے کسی مسکین کو دو گے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ واجب نہیں, وہ تو نفل ہے. اور سب جانتے ہیں کہ واجب کا ثواب, فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے خاص ہوا, کوئی دوسرا یہ جملہ بولتا تو شاید کوئی پکڑ لیتا اس کو. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے گھٹیا یعنی کم ثواب والا وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, یہ آپ حضور فرماتے ہیں. اور سب سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. محبت مانا درخواست ہے, امتحان قریب ہے, اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. بھائی میوچل فنڈ نا پورٹ فولیو میں لگ بھگ 15-20% جتلو روکان بینک میڈیا تیمج پتا نہیں کون سے سیکٹر میں ہے, دوبارہ یہ بینک وغیرہ میں ہے تو اس میں نہ دیں, اس میں نہیں لے سکتے. رمضان المبارک کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے 5 روزے چھوٹ گئے تھے, ابھی تک قضا ہوئے نہیں اور قضا کرنے کی قوت حال میں بھی نہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو تو قضا ہی کرنا ہے, یہاں تک کہ جب موت کے قریب تک قضا نہ ہو پائیں تو پھر وصیت کرنی ہے آپ کو اس کا فدیہ دینے کی. قضا کی طاقت ہوتے ہوئے فدیہ دیں گے تو بھی وہ اس سے کام چلے گا نہیں. امام جب رکوع میں ہو تو مقتدی امام کے ساتھ ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر شریک ہونا, ہوئے بغیر باندھے, یعنی مطلب کیا اللہ اکبر کر کے ہاتھ نہیں باندھے, خالی اللہ اکبر کہا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے تو بھی رکعت مل گئی. غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں یا ان کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں. کسی بھی انسان کا جھوٹا پاک ہے, انسان کا جھوٹا پاک ہے, بشرطے کہ کوئی اور یہ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے شراب پی ہے, شراب منہ میں ہے اور پھر اس نے پانی پیا, تو بھی وہ مومن بھی ہے تو بھی وہ شراب کا اثر جو پانی میں تو وہ ناپاک ہے. ورنہ تو اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر کافر کے منہ سے لگا ہوا گلاس بھی جو ہے وہ جھوٹا بھی پاک ہی ہے, استعمال کر سکتے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے دزگر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.